اثرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے کہ رب جلیل نے ہدایت اور دین کو قبول کرنے کا فیصلہ ہر شخص کو ذاتی طور پر کرنے کا حق دیا ہے. آپ بھی اگر چاہیں تو دوسرے کے حق میں آپ فیصلہ نہیں فرما سکتے. ہاں آپ اس کو میری بات بتا سکتے ہیں، میری صفات بتا سکتے ہیں، میری ذات کے بارے مطلع کر سکتے ہیں، میرا راستہ دکھا سکتے ہیں، بھلائی اور برائی بتا سکتے ہیں، دعوت دینا یہ آپ کا کام ہے، لیکن قبول وہ اپنے فیصلے سے ہی کرے گا، آپ کے فیصلے سے نہیں. انکا لا تہدی من ناببت، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں اسی کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کا فریضہ نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت فرماتا ہے، اور اللہ کریم کے چاہنے کا دوسری جگہ ارشاد فرما دیا، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جس میں انابت پیدا ہو جائے. انابت کیا ہے؟ انابت وہ فیصلہ ہے جو آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے دل میں، اپنے ضمیر میں، اپنے باطن میں، اپنی پسند سے کرتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں، نہ میں نے زبردستی کسی کو راستے پر لگایا، اور نہ آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسلمان کرتے جائیں، بلکہ ہدایت اسے نصیب ہوگی جو خود یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور ہدایت حاصل کرنا ہے. اور اگر کوئی یہ فیصلہ کہیں دور دراز جنگل میں، کسی تاریک کوٹھڑی میں، کسی اندھیری رات میں، کسی ویرانے میں بھی کرے، تو اللہ ہر آدمی کے ہر حال سے واقف ہے، وہ معروم نہیں رہتا. تو حضرات، ایک بات تو پہلے سے واضح ہے کہ نبی مبعوث ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کا راستہ دکھائے، اور اللہ کی مرضیات سے آگاہ فرمائے، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرے. اب انسان چونکہ دنیا میں رہتا ہے، اس کی دنیاوی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، دنیاوی مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی، ہر نبی نے، یا تو نبی خود حکمران ہوا، یا کسی ایسے شخص کے سپرد حکومت کی جس نے نبی کی اطاعت کی اور لوگوں کا انصاف دیا، یہ دونوں صورتیں اگر نہیں ہو سکی تو نبی بھی لوگوں کی ضروریات اور ان کی دنیاوی حاجات اور ان کے انصاف اور ان کے آرام کے لیے ساری زندگی جہاد کرتا ہی رہا. ان تین صورتوں میں سے ایک نہ ایک صورت بہرحال ہر نبی کے ساتھ پیش آئی. لیکن نبی کا مقصد بعثت سے مراد حاجات دنیا نہیں ہے, بعثت سے مراد اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی نبی کے ساتھ کوئی شخص ایمان نہ لائے, جیسے بعض انبیاء دنیا سے بغیر اس کے تشریف لے گئے, کسی شخص نے ایمان قبول نہیں کیا, تو جب کوئی شخص ایمان ہی نہیں لایا تو وہ نبی ساری زندگی ایمان ہی کی دعوت دیتے رہے, لوگوں کے معاملات میں, سیاسیات میں یا ان امور میں انہوں نے مداخلت نہیں فرمائی. چونکہ ان کا بنیادی کام بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا تھا, پھر جس نے وہ دعوت قبول کی وہ ایک معاشرہ بنا, تو وہ معاشرہ چونکہ اس بنیاد پہ بنا جو نبیوں نے استوار کی تھی, تو ان کی ضروریات دنیا اور ان کے امور دنیا کو ترتیب دینا بھی فرائض نبوت میں شامل ہو. یعنی دنیاوی ضرورتیں ہماری ضرور ہیں اور ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے, چشم پوشی نہیں کر سکتے, لیکن مقصد دین ہے. جیسے آپ خوب جانتے ہیں یہ مسئلہ کہ حج پر اگر کوئی جاتا ہے اور وہ آتے جاتے ہوئے خرید و فروخت کرتا ہے, کچھ چیزیں یہاں سے لے جاتا ہے وہاں بیچ دیتا ہے, وہاں سے خرید لیتا ہے یہاں کر بیچ دیتا ہے, اور کچھ پیسے کما لیتا ہے یا حج کا خرچ نکال لیتا ہے, تو یہ شرن جائز ہے, کوئی منع نہیں. لیکن اگر کوئی جاتا ہی اس نیت سے ہے کہ یہاں سے کچھ چیزیں لے جاؤں وہاں زیادہ منافع ملے گا, وہاں سے کچھ لے آؤں یہاں زیادہ پیسے بن جائے, ساتھ میں حج مفت ہو جائے گا, تو وہ حج نہیں ہوگا. اس آدمی کے ارادے پر مدار ہے اس کا کہ اگر جانے کی نیت تجارت ہی کی ہے اور نفع کمانے کی ہے, یا جیسے بعض ہمارے عمراء سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو کچھ پکنک کی صحیح, کچھ بچے پھر چل پھر آئیں گے, کچھ دنیا کو دیکھیں گے, کچھ لوگوں سے ملیں گے, حج بھی ہو جائے گا. حج نہیں ہوتا. لیکن اگر جائے ہی حج کی نیت سے, تو اب جا رہا ہے تو کچھ سامان یہاں سے لے جاتا ہے وہاں بیچ لیا, وہاں سے لے لیا یہاں بیچ لیا, یا حج ضرور کرنا ہے وہ سامان بکے جائے رہ جائے, وہاں سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے, اس کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو جائے تو ہوتا رہے, لیکن مقدم حج ہے, مقصد حج ہے, حج ضرور کرنا ہے, تو حج ادا ہو جائے گا اور کاروبار منع نہیں. لیکن اگر مقصد کاروبار ہے اور ساتھ میں منافع میں حج کرنا چاہتا ہے تو حج نہیں ہوگا. بالکل یہی حال ہے یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی تعلق اس لیے قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے, اسے ہدایت نصیب ہو اور وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو, تو اس کے امور دنیا بھی اس کے ساتھ ہے اور ان کی اجازت ہے, ان کے لیے اہتمام ہے, انتظام ہے, ساری باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دین تو ہوتا رہے گا, چلو خیر ہے, مشکل ہے یہ نماز, مشکل ہے ذکر, مشکل ہے روزی کے معاملے میں کون جمع کر کے زکات دے, یہ چیزیں مشکل ہیں, حلال حرام کی پابندی یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں, میرے بچے کو بخار بھی نہیں ہونا چاہیے, میری بیوی کا مزاج بھی درست ہونا چاہیے, میرے مال و دولت میں بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ذمہ داری اسلام کی نہیں ہے. اسلام ان اغراض کے لیے نہیں آیا اور نہ نبی ان ضرورتوں کے لیے مبعوث ہوا, اور نہ کسی اہل اللہ کو ان باتوں میں کوئی دخل ہے, اور نہ ولی کا یہ مقام و منصب ہے, اور نہ اس کے لیے کسی ولایت کی ضرورت ہے. اگر یہ کام اولیاء اللہ سے ہوتے تو کافر بیچارے تو بھوکے مر جاتے, وہ تو نبی کو نہیں مانتے, ولی کو کب مانیں گے. جو کافر اللہ کی توحید پہ یقین نہیں رکھتا, جو کافر نبی کی نبوت پہ, یا ایک نہیں سارے نبیوں کا انکار کر دیتا, نبی پھر نبی ہیں وہ ذات باری کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن امور دنیا تو ان کے بھی ہوتے رہتے ہیں، صحت و بیماری بھی، توالد و تناسل بھی، کاروبار بھی، حکومت بھی. تو اگر یہ سارے امور دنیا دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے اور دین کا مقصد دنیا ہوتا تو پھر کافروں کو کیوں ملتی؟ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دینداری سے دنیا سنورنا یہ ضروری ہے اور یہ شرط ہے، تو اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آدمی دیندار ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے، دین کی برکات دنیاوی امور میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی انہی برکات کو شرط بنا لے اور دین کی اہمیت کو مقدم نہ رکھے تو اس نے دین کو سمجھا ہی. یہاں انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خدام تھے، انہوں نے دنیا تج کر دین حاصل کی. سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان جو تھے، اور سب سے پہلے مسلمان جو تھے، اور جو قرآن حکیم کے مثالی مسلمان ہیں اور جن پر اللہ ناز فرماتا ہے اپنے بندوں پر، ان بندوں کے امور دنیا کو دیکھیں تو ان کی دنیا نقصان ہی نقصان میں گئی. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ روئے زمین کے خزانے ان کے قدموں میں تھے اور روئے زمین کی سلطنت ان کے زیر نگین تھی. دونوں صورتوں میں ہمیں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ وہ بھوک اور افلاس میں بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور امارت اور اس میں حکومت میں بھی انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی. بھوک اور افلاس میں بھی فرائض کو فرائض سمجھتے تھے، اور امارت میں بھی فرائض کو فرائض ہی سمجھتے تھے. خلافت راشدہ کے زمانے میں جب یمن اور ایران فتح ہوئے تو اتنے خزانے آئے مال غنیمت میں کہ مدینہ منورہ کی گلیاں زر و جواہر سے بھر گئی تھی، اندر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. سونا، چاندی، مال، ہیرے، جواہرات، اور تمام مہاجر و انصار صحابی جنہیں ان کی حیثیت کے مطابق مال غنیمت سے حصہ ملا تو سارے امیر ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا گیا، اور وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے. وہ ان کا جو جائز حصہ ملتا تھا مال غنیمت سے، اس کی وجہ سے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اتنے اتنے دویز اور موٹے اور قیمتی قالین تھے ان کے مکان میں کہ جب چلتے تھے تو ٹخنوں ٹخنوں تک پاؤں قالین میں دھس جاتا تھا. اس امارت و سیادت اور گورنری کے رتبے میں اپنے جلانے کی لکڑیاں لینے خود جایا کرتے تھے، اور بازار سے گٹھا لے کر گزرتے تو آواز دیا کرتے تھے گورنر کے لیے راستہ چھوڑ دو. خود اعلان کیا کرتے تھے کہ کچھ احترام کیا کرو، حکام کا احترام کیا کرو، گورنر کے لیے راستہ چھوڑ دو. گورنر صاحب نے لکڑیوں کو گٹھا جلانے کے لیے سر پر رکھو. ایک دفعہ فاقے میں تھے، اور دو تین فاقے مسلسل ہو گئے، اور فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. راستہ چلتے ہوئے بے ہوش ہو گئے مسجد نبوی کے قریب. اور عرب میں یہ طریقہ تھا کہ بے ہوشی رفع کرنے کے لیے یہاں سے کوئی رگ دباتے تھے گردن کی، اور آدمی ہوش میں آ جاتا تھا. لیکن وہ بے ہوشی تو نہیں تھی، وہ تو نکاہت اور فاقے کی کمزوری کی وجہ سے وہ بے دم ہو رہے تھے. تو دو تین صحابہ نے باری باری ان کی گردن پر پہلے ہاتھ رکھ کر دبایا، پھر پاؤں رکھ کر دبایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کسی کے گھر کوئی چیز کھانے کی ہے تو لاؤ، اس غریب کی گردن کیوں توڑتے ہو، یہ تو بھوک سے نڈال ہو رہا. تو کہیں سے دودھ ملا جو منگوایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھوا کر در دولت پہ منگوایا اور وہ دودھ پلایا جس سے انہیں ہوش آئی. تو جب چلتے تھے مکان میں پاؤں قالین میں دھس جاتے تھے تو فرما کرتے تھے بخ بخ ابھی ہو رہے راہ، وہ دوبارہ مت بھولنا جب تو بے ہوش گلی میں پڑا تھا. گورنر بھی تھے، دولت مند بھی تھے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق وہی تھا جو اس ابھی ہریرہ کا تھا جو فاقے سے بے ہوش ہو جائے گا. دونوں حالتیں ان صحابہ کبار پر گزری جو پہلے پہلے اور مثالی مسلمان تھے، فاقہ مستی کی، مالی نقصان کی، دنیاوی تکلیفوں کی بھی انتہا ہو گئی، اور دنیاوی آرام، عزت و وقار، حکومت و اقتدار بھی ان پر بس ہے. اتنا اقتدار رب العالمین نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا کہ ایک شخص مسجد نبوی کا امام و خطیب ہو، اور چین اور برما سے لے کر اسپین تک اور ہمالیہ سائبیریا سے لے کر افریقہ تک اس کے زیر نگین ملک ہو. کبھی کسی نے سوچا بھی ہے؟ اس پورے ملک میں جو وہ کہہ دیتا وہ ہو جاتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک وہی کہتا تھا جو اللہ کہتا تھا، کبھی اپنی مرضی سے نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک دیا جاتا تھا کہ اس کا شرعی ثبوت کیا ہے. ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، جن کے نام سے بڑے بڑے سلاطین کے پسینے چھوٹ جاتے، خطبہ دیتے وقت فرمایا کہ لوگوں، بہت بڑی طاقت بنا دیا اللہ نے عمر کو، اور اسلامی سلطنت کو بہت بڑا پھیلا دیا، اور بہت سی افواج، بہت بڑی قوت، بہت بڑے خزانے، اور ان سب پر میں امیر ہوں. اب اگر میں بگڑ جاؤں تو تم میرا کیا کر لو گے؟ تو ایک بدو صحابی نے پھٹے ہوئے کپڑوں سے اٹھ کر نیام سے تلوار کھینچ لی، اور اس نے کہا، عمر، اگر تو اللہ کا راستہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑے گا تو ہماری تلواریں تجھے بھی سیدھا کر دیں گی. یعنی یہ ساری سلطنت، یہ ساری طاقت، یہ ساری شان و شوکت، یہ ساری عظمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے، ورنہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن کچھ لوگ اس دور میں بھی تھے. انسان تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور جب کوئی تحریک پھیلتی ہے تو اس میں ایسے لوگ بھی پناہ لے لیتے ہیں جو محض دنیاوی فائدے کے لیے آتے ہیں. اور یہ عموماً ہوتا ہے، جب تحریکیں اٹھتی ہیں تو جب ان کی ابتدا ہوتی ہے تو ان میں وہ لوگ آتے ہیں جو مشقتیں جھیلتے ہیں، جب وہ طاقت پکڑ لیتی ہیں تو پھر کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان کے زیر سایہ آرام کرنا چاہتے ہیں. اللہ کریم کی نگاہ ہر پر ہوتی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا، ان سستانے والوں کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں. جب اسلام پھیلا، اسلامی ریاست بنی، سلطنت بنی، تو پھر کچھ ایسے لوگ بھی جو مسلمان کہلاتے تھے لیکن وہ تھے دنیا کے لیے مسلمان، کہ چونکہ یہ طاقت بن گئی ہے تو اس کے زیر سایہ ہمیں امن ہوگا، آرام ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تو بہت عام تھی، اور آپ کا جی مبارک تو چاہتا تھا کہ انہیں بھی دین نصیب ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا، نہیں میرے حبیب، ایسے لوگوں کو آپ کی خواہش کے باوجود دین نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے یہ طے کر دیا کہ انسان کو ایک شعور بخشا جس کے ذریعے وہ میری عظمت کو، میرے حسن کو، میرے جمال کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان اور دیکھ سکتا. اب مجھے دیکھ کر اگر کسی کا جی جھکنے کو نہیں چاہتا تو میں پکڑ کر اس کی گردن کیوں جھکاؤں؟ پھر تو مزہ نہ آیا. تو جب میں پکڑ کر نہیں جھکانا چاہتا تو آپ پکڑ کر کیوں جھکائیں؟ آپ کا پکڑ کر جھکانا بھی تو میرا ہی پکڑ کر جھکانا ہو گیا، اس لیے ایسا نہیں ہوگا. ہاں، اسے فیصلہ کرنے دیجئے کہ وہ میرے سامنے جھکنا چاہتا ہے تو میں اپنا دروازہ اس کے لیے وا کر دوں. تو کیوں نہیں، ان کو کیوں ہدایت نہیں ہو سکتی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے یہ کہا، وقالوا ان نتبع الہدى معك، اگر ہم آپ کے ساتھ یہ اسلامی زندگی قبول کر لیں اور مسلمانوں کی طرح راہ ہدایت کو پکڑ لیں اور آپ کے ساتھ قدم بقدم چلنا شروع کر دیں، یعنی ہم تو دعوی اسلام کر کے آرام سے بیٹھے ہیں، کسی سے چھیڑتے نہیں، کسی کو خفا نہیں کرتے، کوئی نہیں روکتا تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی منع کرتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم قدم بقدم آپ کے حکم کی اطاعت میں چلنے لگیں، نتخطف من ارضنا، تو لوگ تو ہمیں گھروں سے اچک کر لے جائیں گے، پھر ہمیں زندہ کون چھوڑے گا؟ پھر تو یہ کافر ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، یہ تو زندگی مشکل ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں، ان جاہلوں سے کہو، کیا میں نے تمہیں حرم میں بسا کر پوری دنیا سے معزز و محترم اور معمون نہیں کر دیا؟ ایسے شہر میں بسا کر جس میں کوئی بھی باہر سے حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتا تمہیں امن نہیں دے دیا. اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم اس سرزمین میں بیٹھے ہو جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہوتا اور روئے زمین کے پھل تمہاری خدمت میں موجود رہتے؟ نہیں, میں ایسا قادر ہوں کہ دونوں باتیں تمہارے سامنے, اگر تمہیں رزق کا اندیشہ ہے کہ دین پر عمل کریں گے تو روزی چھن جائے گی, تو کم از کم مکے میں بیٹھے ہوئے تم دیکھ سکتے ہو کہ یہاں گھاس کا تنکا نہیں ہوتا, روئے زمین کے پھل جو ہیں وہ یہاں تمہیں ملتے ہیں, یہ میں پہنچاتا ہوں. تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی جرنیل ہے, نہ کوئی طاقت ہے, لیکن پھر بھی سارا جہان اس شہر کا احترام کرتا ہے اور اس شہر کی حرمت کی وجہ سے تم محفوظ بیٹھے ہو. تو اگر میں ایک شہر میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں تو میں روئے زمین پہ کر سکتا ہوں. اگر ایک ویرانے میں تمہیں روزی پہنچا سکتا ہوں تو ہر جگہ پہنچا سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے, فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون, بات یہ ہے کہ تم جاہل ہو, تم جانتے ہی کچھ, تم نے سمجھائے کچھ. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ کوئی دین کو دنیا کا سبب بنا لے, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. یعنی کوئی اگر جواہرات بیچ کر جو خریدتا ہے تو وہ اس سے کم نقصان کرتا ہے جتنا کوئی دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لے. پھر فرمایا دیکھو, اگر تم دین چھوڑ کر رہنا چاہو کہ جی ہم دین پر عمل تو اس طرح تو ہم مارے جائیں گے, تو جس طرح کافروں کے ساتھ سمجھوتا کر کے اور سلو پیار سے اور کسی وقت نماز پڑھ لی, کسی وقت ان کی بات ماں, ان کے ساتھ سود کھا لیا مسجد آ کر نماز پڑھ لی, معیشت ان کی اپنا لی, اذان آ کر مسجد میں کہہ لی, حکومت کرنے کے سسٹم انداز, قوانین, عدالتیں, معاشرہ ان کی طرف پر تاکہ وہ بھی خفا نہ ہو, اور نماز بھی پڑھ لی کہ اللہ بھی راضی رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح تو تم نہیں بچ سکو گے. فرمایا تاریخ عالم کو دیکھو, پہلی قوموں کو دیکھو, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا, کتنی مضبوط معاشی بنیادوں پر استوار شہروں کو ہم نے ویران کر دیا. بطرت مَعِيشَتَهَا, ان کے پاس اتنی دولت, اتنے وسائل, اتنا مربوط نظام تھا کہ وہ اپنے سے باہر ہو رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اتنا مضبوط اکنامک سسٹم اسٹیبلش کر لیا ہم نے کہ ہمارا کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھا تباہ ہو گئے, وہ معیشت اور وہ معاشی نظام انہیں پناہ نہ دے سکا اللہ کی گرفت سے, جب انہوں نے محض دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا اور اللہ کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے احکام کی اشاعت کے لیے انہوں نے سمجھا کہ اس طرح تو ہماری مال میں, ہماری سلطنت میں, ہمارے گھروں میں, ہماری زندگی میں نقصان ہوگا, دین سے بچنا چاہیے اور دنیا کو مضبوط کر لو. فرمایا یہی ان کے ہلاکت کا سبب بنا, وہ تباہ ہو گئے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا, اور ان کے ان ویران گھروں کو دیکھو, جب انہوں نے یہ رویہ اپنایا تو اس کے بعد انہیں زیادہ مہلت نہیں ملی, تھوڑی مدت میں پھر تباہ ہو گئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, فرمایا ہر چیز تو ہماری اپنی ہے, کسی کا کیا ہے, یہ تو چند روزہ امانت ہے, ہم کسی کو دے دیں, سلطنت دے دیں, دولت دے دیں, مال دے دیں, یہ تو چند روز کے لیے ہے. تو میرے بھائی, اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھ کر اگر ہم اسے شیشہ بنائیں اور اس میں اپنی صورت دیکھیں, تو حکومتی سطح پر تمام مسلمان ممالک نے کافرانہ معیشت اپنا رکھی, ہاں وہ بڑے ہیں یا چھوٹے, وہ عرب میں ہیں یا عجم میں, وہ حرمین پہ قابض ہیں یا وہ انڈونیشیا والے ہوں, ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پوری مسلمان دنیا نے یہودی معیشت اپنا رکھی ہے جس کی بنیاد سود پر ہے. اور کہتے کیا ہے, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہمارا اکنامک سسٹم نہیں چل سکتا, ہم مجبور ہیں. یہی بات وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں تو ہمارے تو گھر اجڑ جائیں گے, ہم بسیں گے کہاں, ہم رہیں گے کہاں, ہمیں کافر چھوڑیں گے کیسے. معاشی نظام سے آگے چلیں آپ تو اسلام عقیدے اور عمل سے بنتا ہے. جس طرح انسان جسم اور جان سے ہے اس طرح اسلام عقیدے اور عمل سے ہے. جس طرح روح کے لیے جسم ضروری ہے ورنہ حیات کا تصور نہیں ہے, اسی پر تو جھگڑا ہوتا ہے روز. لوگ کہتے ہیں مر گیا ختم ہو گیا, دوسرا کہتا ہے نہیں روح نہیں مرتی روح زندہ ہے, وہ کہتا ہے مجھے سمجھ. جھگڑا اسی بات پر ہے کہ جب بدن الگ بدن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ تو حیات کیسی ہے, اگر ہے بھی تو دنیا میں تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اسی پہ جھگڑا چل رہا ہے لوگوں میں اور علماء میں اور عوام میں. تو جس طرح حیات کے لیے روح کو بدن کی ضرورت ہے اسی طرح عقیدے کو عمل کی ضرورت ہے. جب عمل نہیں ہوتا تو حیات کا وہی جھگڑا چل پڑتا ہے جیسا مرنے والوں کی زندگی پہ بحث کرتے رہتے ہیں اور انکار کرنے والا کہتا ہے کہ بھئی اس کا جسم حرکت نہیں کرتا, جسم بے حس ہو گیا, کھانا نہیں کھاتا, زمین میں کیسی حیات ہے. یہی بات پوچھی جا سکتی ہے کہ کیسا اسلام ہے. صرف دعوے والا اسلام کیسا اسلام؟ عقیدے اور عمل دو چیزوں سے بنتا ہے. عمل بغیر عقیدے کے غیر مقبول ہے, جس طرح جسم بغیر روح کے زندہ نہیں ہوتا. کیونکہ بغیر عقیدے کے جو عمل بھی کوئی کرے گا وہ اپنی پسند سے کرے گا, اللہ کی اطاعت سے تو نہیں کرے گا. اللہ کو تو مانتا ہی نہیں تو پھر نیکی تو ہے اللہ کی اطاعت کا نام, پھر نیکی تو نہ بنی. تو اگر ہم عقیدے سے چمٹے بھی رہیں چھوڑ دینے سے کروڑ درجہ بہتر ہے, اللہ ہمیں اس کے ساتھ چمٹائے رکھے, لیکن بغیر عمل کے چمٹا رہنا جو ہے اس سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. جب عرصہ معاشر میں اور جب تاریخ عالم میں, آپ معاشر کو تو چھوڑیے وہ ہمارے سامنے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی خبر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کی ہوئے ہیں. ایک روز کسی جاہل نے کہا تھا مجھ سے کہ بھئی یہ آخرت کو کون دیکھ کر آیا ہے, تو میں نے اسے کہا کہ تم بڑے سادہ ہو, اگر تم سارے لوگ چلے جاؤ اور دیکھ کر آ جاؤ تو اس طرح صحیح نہیں بتا سکتے جس طرح درست اور صحیح محمد الرسول اللہ نے بتا دیا. تمہارے دیکھ کر آ جانے سے یا یہ جو تمہارے آبا و اجداد سارے مر گئے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو وہ تفصیل اس صحیح انداز سے نہیں بتا سکتے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمہارا ماننے کو جینا چاہے. آخرت چھپی ہوئی نہیں ہے, اگر نبی سچا ہے تو پھر ساری بات سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی, حشر کی, انصاف کی, عدل کی اور جنت و دوزخ تک کی ایک ایک بات اور ایک ایک حال بتا دیا. میں اور آپ خود کو اس حال میں فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں. لیکن اگر کوئی اتنی باریکی تک نہیں بھی جا سکتا تو دنیا تو کم از کم سامنے ہے نا. تو دنیا میں جب ہمارا سکون بھی غارت ہے, ہماری عزت کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے, ہمارے مال کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے, حکومتیں ہیں, ملک ہیں ہمارے پاس, ریاستیں ہیں, سلطنتیں ہیں, لیکن نہ مال کی ضمانت ہے, نہ جان کی, نہ عزت کی, تو ہماری مسلمانی میں اور کافر کے کفر پر مرتب ہونے والے اثرات میں کیا فرق رہا؟ پچھلے دنوں ایک بیان تھا امریکی صدر کا, بڑا فخر ہے انہیں خلیج کی جنگ پر اور انہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خلیج میں انہوں نے کسی ایک ملک, کسی ایک فوج یا کسی ایک سلطنت کو نہیں لتاڑا, انہوں نے من حیث القوم مسلمان قوم کی غیرت کا برکس نکال دیا. اس بات پہ انہیں بجا طور پر فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کی غیرت ایمانی کو مسل کر رکھ دیا اور مسلمانوں میں اف تک کرنے کی ہمت نہیں رہی. تو انہیں اس بات پہ بڑا فخر ہے. لیکن ایک بات اس نے بڑی پتے کی کہ وہ کہتا ہے کہ عین گھمسان کی لڑائی میں خلیج میں امریکہ کے گئے ہوئے سپاہی امریکہ کی گلیوں کی نسبت زیادہ محفوظ تھے, اور ہمارے سپاہی جنگ میں نہیں مارے گئے لیکن امریکہ کی گلیوں میں
محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کافر کو یہ حفاظت دنیا میں نصیب ہو, یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ صرف ایک امریکہ میں نہیں, سارے کافر معاشرے میں, اسے خواہ آپ جاپان میں دیکھیں یا یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں یا افریقہ میں دیکھیں, سارے کافر معاشرے کا یہی حال ہے کہ حکومت کمزور ہے یا طاقتور ہے, نہ کسی کی عزت ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہے. تو اگر یہی حال ہمارے معاشرے میں بھی ہے تو ہماری مسلمانی اور ان کے کفر میں فاصلہ کتنا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمارا دعویٰ ہے, اسے اس سے الگ ہو کر عملی زندگی میں ان نتائج کو دیکھیں جو قدرت لگا رہی ہے, ان پھلوں کو دیکھیں. ایک درخت پر وہی پھل لگتا ہے اسے آپ آم کہتے ہیں, دوسرے پر وہی پھل لگتا ہے اسے آپ کیکر کہتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پتے وہی ہیں, پھول وہی ہے, آثار وہی ہیں, پھل وہی ہے, ذائقہ وہی ہے. تو یا دونوں کیکر ہیں یا دونوں آم ہیں. اگر حالات وہاں بھی یہی ہیں اور حالات یہاں بھی یہی ہیں تو پھر یا دونوں کافر ہیں یا پھر دونوں مسلمان ہیں. تو یہ کافر دنیا کا مسلمان ثابت کرنا مشکل ہے. ثابت پھر یہی ہوگا کہ ہم نام نام کے مسلمان ہیں, اسلام ہم میں سے نکل گئے. یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا کہ یہ سارے کفر سمیت مسلمان ہیں, کیونکہ یہ پھل کفر کے ہیں, یہ پھل اسلام کے نہیں ہیں. یہ ثمرات جو لگے ہوئے ہیں یہ کیکر کے پھل ہیں, یہ آم کے پھل نہیں ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے, اسے آپ قانون بنا کر نہیں روک سکتے, آپ لوگوں سے اسلحہ واپس لے کر نہیں روک سکتے, آپ مارشل لا لگا کر نہیں روک سکتے. آپ نے مارشل لا لگا کر دیکھ لیے, آپ نے حکومتیں بدل کر دیکھ لیں. آپ کہتے تھے بے نظیر کی حکومت میں ظلم ہوتا ہے, اب شریف صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب آ گئے تو بھی وہی ظلم ہے, وہی جبر ہے, وہی ستم ہے. کیا کمی آئی؟ ریلیں بھی لٹتی ہیں, بسیں بھی لٹتی ہیں, کاریں بھی لوٹی جاتی ہیں, غریب بھی لٹتا ہے, امیر بھی لٹتا ہے, عزتیں بھی لٹتی ہیں, مال بھی لٹتا ہے, سر بھی کٹتے ہیں, گھر بھی جلتے ہیں, کیا فرق پڑا؟ حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوا, شاید ہمارے بدلنے سے کچھ ہو جائے, شاید نہیں یقیناً. اگر ہم بدلیں, اگر مسلمان بدلیں, اور بحثیت مسلمان اپنے آپ کو اس خوف سے نکالیں, ان نتبع الہدا معاک نتخطف من ارضنا, ہم اس خوف سے نکلیں کہ اگر ہم نے حضور کی غلامی کی تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے, ہمیں سود پہ ادھار کوئی نہیں دے گا, ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی, ہمارا عدالتی نظام نہیں چل سکے گا. یہ سارے بہانے 50 سال سے اس آزاد سلطنت پر, اللہ کی دی ہوئی نعمت پر, اس بہانے سے لوگ عیش کر رہے ہیں کہ جی اسلام نافذ کیا جائے تو ہو نہیں سکتا, حالات صحیح نہیں ہے, معاشرہ صحیح نہیں ہے, ماحول صحیح, یہ سب بدماشیاں ہیں. حالات, معاشرہ اور ماحول مکے سے زیادہ بگڑ گیا. مکے میں تو جس نے کلمہ پڑھا اس پر اسلام نافذ ہو گیا, اہل مکہ نے مانا نہ مانا کلمہ پڑھنے والے پر سارے کا سارا نافذ ہو گیا, اس نے اپنا عمل اسلام کی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیا. تو دنیا میں تو جیسے تیسے گزر ہو رہی ہے, چوری ڈاکے ہوتے ہیں تو بھی گزر ہو رہی ہے, کچھ لوگ مرتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں, کچھ گھر اجڑتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں, کچھ جلتے ہیں کچھ نہیں جلتے, لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کوئی ایک تو نہیں مرے گا, وہاں تو سب کو جواب دینا ہوگا. آخرت میں کوئی ایک تو نہیں اجڑے گا, سب جواب دے ہوں گے, بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد سارے, گھر کا گھر, خاندان کا خاندان, قوم کی قوم اللہ کے حضور کھڑی ہوگی. تو وہاں کیا راستہ نکلے گا؟ اگر اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم واپس اپنے مقام پر آئیں, اس خوف کو دل سے نکالیں کہ میں اس نام پر عمل کروں گا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. ہمیں زندہ رہنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے, ہمارا مقصد اسلام پر عمل کرنا ہے. اسلام کو چھوڑ کر زندہ رہنا مسلمان کا مقصد نہیں ہے, زندگی کو چھوڑ کر اسلام کو قائم رکھنا یہ مسلمان کا مقصد ہے. زندگی چھوڑی جا سکتی ہے, اسلام نہیں. تو میرے بھائی جب تک ہم اپنے معاشرے اپنے ماحول اپنے عمل اپنے کردار میں عملی طور پر اسلام کو نہیں سموئیں گے تو محض دعوی ایمان پر وہ پھل نہیں لگیں گے. کیونکہ اسلام ایمان و عمل دو چیزوں کا نام ہے. اور جب تک یہ خوف رہے گا, اتنا خوف ان منافقین کو نہیں تھا جتنا آج کے منافق کو یہودی معاشرت سے اور مغرب سے خوف ہے. ارے آپ دیکھتے نہیں کون سا آپ کا مسلمان ہے جو مغربی کافروں جیسی شکل بنا کر نہیں رہنا چاہتا. مسلمانوں جیسی شکل بنا کر رہنے کو یہ توہین سمجھتے ہیں, کافروں جیسی شکل بنا کر اپنے آپ کو مذہب سمجھتے ہیں, کافروں جیسا لباس پہن کر اپنے آپ کو مذہب سمجھتے ہیں, اسلامی لباس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں, کافروں کی طرح کافروں کے انداز اپنا کر. تو یہ کب معیشت کب چھوڑیں گے اور نظام عدالت کب کافروں سے الگ کریں گے؟ جو اپنا حلیہ الگ نہیں کر سکتے, ذرا یار دیکھو تو صحیح, جو اپنا چہرہ کافروں سے الگ نہیں کر سکتے, اپنا لباس الگ نہیں کر سکتے, ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ معاشی نظام الگ کر لیں گے کافروں سے؟ یہ تو کافروں کے پجاری ہیں. کافروں سے ڈرنا اور بات ہے, کافروں کی پوجا کرنا اور بات ہے. پوجا یہی ہوتی ہے نا کہ اگلے کی خوشی کے لیے محنت کی جائے. تو اگر کوئی انہیں خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی اپنی معاشرت اپنا معاشی نظام اپنا سارا دین اور اپنا سارا مذہب قربان کر دیتا ہے تو پھر اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ اس کے باوجود یہ امید رکھنی کہ جو فرشتے بدر میں مدد کے لیے آئے تھے وہ ہماری مدد کو اور ہمیں کوزے بھر بھر کر دیں, کتنی عجیب بات. لوگوں یہ تو بسر تو ہو جائے گی لیکن میں بھی آپ بھی ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں. بچ وہی سکے گا, خواہ وہ پیر ہے یا مرید, وہ شیخ ہے یا اس کا طالب, وہ استاد ہے یا شاگرد, وہ حکمران ہے یا اس کا ماتحت. بچ وہی سکے گا جو خلوص سے ساری زندگی پر عملاً اسلام کو اپنا لے گا. اگر اپنا نہ سکا تو اسی تڑپ میں جیتا رہے گا اور جہاں تک ممکن ہو اسلام ہی پر عمل کرے گا. وہ لباس میں ہو, وہ حلیے میں ہو, وہ شکل میں ہو, وہ کھانے میں ہو, وہ کمانے میں ہو, وہ دوستی اور دشمنی میں ہو, وہ کاروبار میں ہو, جہاں تک ممکن ہو اس کے بس میں ہو وہاں تک اسلام پر عمل کرے. جو اس کے بس میں نہیں ہے اس پر اللہ گرفت نہیں فرمائے گا. لیکن اگر ہم اس بات پہ جی رہے ہیں کہ ہم کافروں جیسے نہیں بنیں گے, آپ کے روزانہ اخبار میں آتے ہیں, فوٹو میں بھی دیکھتا ہوں, ہندوستان سے وفد آ گیا, یورپ سے وفد آ گیا, پھر اس کے ساتھ پاکستان کے حکمران بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی ہندوؤں مسلمانوں عیسائیوں مسلمانوں یہودیوں مسلمانوں میں آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ فوٹو دیکھ کر اگر آپ جانتے نہ ہوں تو بتا سکتے ہیں کہ ان میں مسلمان کون ہے, یہودی کون ہے, عیسائی کون ہے اور ہندو کون ہے؟ تو پھر ان سے کس بھلائی کی توقع رکھتے ہو بھائی؟ اسلام نے تو وہ شناخت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ساری دنیا کی بھیڑ میں ملا دو تو وہ الگ نظر آئے گا, اس کا بانکپن ہی الگ ہوگا, بات کرنے کا انداز الگ ہوگا, اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہو. اور مسلمان تو روبوٹ کی طرح نظر آتا ہے. مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان روبوٹ بن جاتا ہے, اس کا کنٹرول کہیں اور ہوتا ہے. آدمی اس سے بات کر کے پتھر سے سر مارتا ہے, نہ وہ خریدا جا سکتا ہے, نہ اسے ڈرایا جا سکتا ہے, نہ اسے لالچ دیا جا سکتا ہے. اس سے بات کرو تو ایسے جیسے روبوٹ سے بات کرے, جس نے اسے فیڈ کیا ہے, جس نے اس کے ذہن میں وہ بھر دی ہے بات, وہ اسی بات کو روبوٹ کو دیکھا آپ نے؟ جو آپ اسے فیڈ کر دیں گے وہ وہی بات دہراتا رہے گا, خواہ اسے کوئی منتیں کرے, خواہ اسے کوئی لالچ دے, خواہ اس پر کوئی بندوق تان لے, اسے ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی. وہ جو بات اس میں اسے فیڈ کر دی اس کے مالک نے اسے دہراتا رہتا ہے. مسلمان تو روبوٹ ہے اللہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کچھ ہو جائے وہ بات کرتا رہے گا جو اسے اللہ نے فرمائی, جو اللہ کے رسول نے فرمائی. اس میں جینا مرنا, اس میں نفع نقصان, اس میں گرمی سردی سے اسے کوئی سروکار, روبوٹ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اور جو روبوٹ نہیں بن سکتا اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. اسلام نام ہی اپنا اختیار چھوڑ کر اللہ کے رسول کے اختیار کو ماننے کا. تو میرے بھائی اب ذلت کی ایک حد ہوتی ہے. میں آپ کو ایک, مجھے اللہ کریم سے خوف آتا ہے اور میں پیشگوئیاں نہیں کرتا. آپ نے اتنے عرصے میں بہت کم دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی کسی موضوع پر ایسی بات کی, لیکن اس موضوع پر میں بڑا علل اعلان کہہ رہا ہوں الحمدللہ. ہم چاہیں یا نہ چاہیں, یہودی غلبہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اب انشاءاللہ اس کا زوال شروع ہوگا. یہ تباہ ہوں گے, یہ معاشرہ تباہ ہوگا, یہ سسٹم تباہ ہوگا, یہودی معیشت تباہ ہوگی. یہ قسمت کی بات ہے کہ ہم میں سے کون اس میں حصہ لیتا ہے اور کون اس سعادت سے محروم رہتا ہے. یہ میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا, یہ قانون قدرت سے ہوگا. اور یہ جو سوچ رہے ہیں نا آج نیو ورلڈ آرڈر کی کہ دنیا پہ ہم نیا نظام نافذ کریں گے اور پوری دنیا ہمارے تابع ہو جائے گی, یہی نیو ورلڈ آرڈر ان کی تباہی کی بنیادی اینٹ ہے. نظام قدرت میں وقت اس کے اندازوں سے لگتا ہے, ہمارے اندازوں سے نہیں. اللہ جانے یہ کتنا وقت لے جائے گا, ہم دیکھیں گے یا نہ دیکھیں گے. دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دیکھنا نصیب کر, لیکن یہ انشاءاللہ اب سے تباہی کی طرف گامزن ہوں گے. اور یہ قانون فطرت ہے, تلک الایام نداولہا بین الناس. یہ پہیے کی طرح ایک چکر ہے, جو اوپر پہنچ جاتا ہے انتہا پر, پھر وہ نیچے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے. یہ قانون ہے فطرت کا. تو اگر یہودی معیشت, یہودی اقتدار, یہودی رسوخ, آپ دیکھیں اب دنیا پہ یہودی حکومت ہے. روس کے 122 میں 117 ارکان یہودی ہیں جو گورننگ باڈی ہے. امریکہ پر یہودیوں کی حکومت ہے. روح زمین پر معاشی اور یہ سودی نظام یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے. روح زمین کے عدالتی نظام کو یہودیوں نے قبضے میں کر رکھا ہے. روح زمین پر چھپنے والے سارے اخبار وہ چھاپتے ہیں جو یہودی چھپوانا چاہتا ہے. اب یہ جو نیو ورلڈ آرڈر, یہ متعارف قیاس کا معنی یہ ہے کہ پوری دنیا پورے طور پر یہودیوں کی غلامی قبول کر لے, اور ہر شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا جو یہ کہتے ہیں بلا چوں چراں اس کی تعمیل کرتے جاؤ. یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا مفہوم ہے اور یہ ان کے نقطے عروج کی انتہا ہے. اب انشاءاللہ یہاں سے زوال شروع ہوگا اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنے گا. ہمارے یہ نصیب کی بات ہے کہ اگر ہم اپنی عملی زندگی میں اسلام کو نافذ کر کے عملاً اس میں حصہ لیتے ہیں. ہمارا اسلام کو عملی طور پر اپنانا ان پر ایک گولا پھینکنے کے برابر ہے. طاقت تو دوسری کسی طرف سے ابھرے گی تو انہیں تباہ کرے گی نا. اللہ نے زمین پر فرشتے نہیں بسانے تو فرشتوں کو آسمان سے بھیج دے گا, وہ انہیں تباہ کر کے یہاں گھر بنا کر شادیاں کر کے آباد ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. انسانوں ہی میں سے کچھ انسانوں کو منتخب فرمائے گا جو اس سب کا تیا پانچا کر دیں گے. اس میں کون شامل ہوتا ہے؟ یہ قسمت کے ساتھ ہمارے فیصلے کا دخل بھی ہے کہ ہم کیا اس میں شامل ہونا چاہیں. وہ تو اللہ نے فرما دیا کہ میں پکڑ کر نہیں لے جاؤں گا, جو جانا چاہے گا اسے ساتھ رکھوں گا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا کہ آپ بھی یہ خیال نہ فرمائیے کہ آپ گردنوں سے پکڑ کر لوگوں کو جہاد پر لے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا, جو جانا چاہے گا اسی کو ساتھ رکھیے. تو یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ اس وقت بھی کیا ہم پہ وہی یہودیت کا روب, صہیونیت کا خوف طاری رہے گا, یا ہم خود کو کم از کم اپنے دائرۂ عمل تک تو اس سے آزاد کریں, اپنا ایک نظام بنائیں, اپنا ایک طریقے حیات بنائیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنی شروع کریں. اگر ہم ایسا کر گزرے اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہی سے ابتدا ہوگی اور ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں نہ صرف اللہ کے نزدیک سربلندی نصیب ہوگی بلکہ تاریخ بھی مدتوں یاد رکھے گی کہ کچھ لوگوں نے اس کی تباہی کی طرف کدال اٹھائی تھی اور بالآخر یہ ظلم کا بہت بڑا مینار مسمار ہو کے رہا. ہمیں ذرا دیر سے ہوش آتی ہے, روس نے ایک روز میں کابل پر قبضہ نہیں کیا. نصف صدی لگی روس کو کابل پر اپنی فوج بھیجنے میں. انہوں نے اپنی مصنوعات وہاں بھیجنا شروع کی, اپنے مشیر حکومت کو دیے, ان کے معاشی نظام میں مداخلت کی, ان کے تعلیمی نظام میں اپنے ماہر بھیجے, ان کے سیاسی نظام میں اپنے مشیر بھیجے, بادشاہ سلامت کے ساتھ لین دین رکھا, اور وہاں سے طالب علموں کو روس لے جا کر پڑھانا شروع کیا, اپنی ٹیکنالوجی وہاں متعارف کرائی. اس طرح رفتہ 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 50 سال کی محنت کے بعد روس کابل پر قابض ہوا. الحمدللہ مسلمانوں نے مزاحمت کی, اس کے دانت کھٹے نہیں کیے, توڑ دیے, اسے تباہ کر دیا اللہ نے. لیکن یہ جو سرفروش 50 سال بعد جا کر میدان میں آئے, اگر یہ پہلے دن اس روسی اثر کی مخالفت کرتے تو یہ کروڑوں لوگوں کا خون جو ان چٹانوں پہ بہ گئے شاید اللہ اس سے بچا لیتے. یہ کروڑوں عزتیں جو لوٹی گئی مسلمان خواتین کی, بے حرمتی ہوئی, اور شہروں کے شہر جو اجڑ گئے, شاید اس ساری تباہی سے یہ لوگ بچ جاتے اگر ہر وقت انہیں ہوش آ جاتی, اور جب روس کا اثر و نفوذ شروع ہوا تھا اس وقت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تو کتنا اچھا ہو. ہندوستان پر انگریزوں نے کلکتے میں بادشاہ سے اجازت لے کر تجارتی کوٹھیاں بنائی, اور بڑھتے 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 جب دہلی پر قبضہ کر چکے تو لوگوں کو جنگ آزادی یاد آئی. آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں سے بات چلی, ایک تاجر ایک دکاندار کے روپ میں آئے اور ہندوستان جیسی عظیم سلطنت کا آخری قلعہ مسمار ہو گیا, دہلی پر وہ قابض ہو گئے تو انہیں جنگ آزادی یاد آئی. الحمدللہ جنگ آزادی اچھی بات تھی, اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے, لیکن اسی وقت تو آزادی نہ مل گئی. 1857 سے لڑتے ہوئے 1957 آ گیا, 100 سال لڑنا پڑا تھا. لیکن یہ جنگ اور یہ آزادی کی لہر اگر اس وقت اٹھتی جب وہ وہاں کوٹھیاں تعمیر کر رہے تھے اور مسلمان کھڑے ہو جاتے کہ یہاں کافر کو اختیار دینے کوئی اس کی کوئی اس کا کوئی جواز نہیں, ہم قبول نہیں کرتے, تو شاید اس 100 سال میں جتنے لوگ تہتے ہوئے, جتنے گھر اجڑے, جو بربادی ہوئی, یہ نہ ہوتی. جاگ تو جاتا ہے بالآخر مسلمان, لیکن جاگتے 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 صدیاں لے جاتا ہے بھائی. اب میرے خیال میں ہم بہت زیادہ وقت لے چکے ہیں نیند میں. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ امریکہ کے یہودی, امریکہ کا کمانڈر ان چیف یہودی تھا جنرل آرمن, اور یہودی ہے, اور فوج میں 60% سے زیادہ یہودی تھے, 40% عورتیں تھیں. ساری بدماشی کی گئی, شراب پیے گئے, زنا کیے گئے, فحاشی کی گئی, مسلمانوں کو تباہ کیا گیا, اور یہ سب کچھ حرم کی سرزمین پر بیٹھ کر یہودیوں نے کیا, اور ساری مسلمان حکومتیں مبارک دیتی ہیں ان کو. اس سے زیادہ بے غیرتی کا کوئی تصور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یہودی کو سرزمین عرب پہ نہ رہنے دیا جائے. سارے کافروں کے لیے صرف حد حرم حرام ہے, حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. یہودی کے لیے سارا جزیرہ نما عرب حرام ہے, اور حضور کے اسی حکم کے پیش نظر جزیرہ نما عرب سے خلفاء راشدین نے یہودیوں کو نکال دیا. عرب کے پورے جزیرہ نما پر یہودی قدم نہیں رکھ سکتے. اسی یہودی نے وہاں عیش کی اور وہاں عیش کر رہا ہے. لیکن بحثیت حکمران کے کسی مسلمان حکومت کو اس پہ اعتراض ہے؟ مخالفت کرنا, روکنا, منع کرنا تو دور کی بات ہے, خوشامد کرنے کو پھرتے ہیں کہ جی ہم پر راضی رہو, ہم پر خوش رہو, ہم سے خفا نہ ہو جانا, تو یہ ذلت کی انتہا ہے. اب یہاں سے واپسی شروع ہوگی. اللہ اپنے دین کو رسوا نہیں کرے گا. جو لوگ رسوائی قبول کر لیتے ہیں اللہ ان سے دین سلب کر لیتا ہے اور دوسرے غیرت مندوں کو دے دیتا. اسایات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اور کوئی ایسی قوم لے آتا ہے جو اسے محبوب ہوتی ہے, اپنے بندوں میں سے اور بندے پیدا کر دیتا ہے جو اس کا کام کرتے ہیں. وہ ایسا کریم ہے کہ مسلمانوں نے یہی طرز تغافل اپنایا, ساری مسلمان سلطنتیں تباہ ہو گئی مڈل ایسٹ کی, اور جن تاتاریوں نے, ظالموں نے انہیں تباہ کی, ان تاتاریوں کو اسلام عطا کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے, اور اسلام پھر سے
سر بلند ہو گیا، پاسواں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے،
جو صدیوں سے مسلمانی کے دعوے دار تھے وہ تہتے ہو گئے، اور جو کافروں کی گود میں پلے تھے اللہ نے انہیں نور ایمان سے سرفراز فرما دیا. کیوں؟ انہیں اسلام چاہیے نہیں تھا، یہ کافروں کے دامن میں پناہ لیتے تھے. اللہ نے کافروں کو اسلام دے دیا، لیکن کافروں کے دامن میں پناہ لینے والوں کو اللہ نے زمین پر پناہ لینے کی جگہ نہیں دی. تو ہمیں بھی اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی، اور اسے سیاست کہہ کر تھو مت کرو، یہ نری سیاست نہیں ہے، یہ دین ہے، اور اس پر دین کا مدار ہے، اور ہماری دینی زندگی کا مدار ہے. ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم کم از کم اس سلطنت خدا داد کو ایک اسلامی ریاست بنائیں، اسلام کے قانون پر عمل کریں، اور اسلام کو عملی طور پر اس ملک میں نافذ و رائج کریں. شاید اللہ کریم یہ سعادت ہمارے حصے میں کر دے، اور اسی ملک سے یہ قوت شروع ہو کر تمام کافرانہ اور ظالمانہ نظاموں کو تباہ کرنے کا سبب بن جائے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفر لنا كل ذلك. رب يسر، رب يسر، رب يسر. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عافيتنا. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ايها